اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع حالات حاضرہ ہے، جس پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جناب مرتضی علی زیدی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان کی آراء اور نظریات سے آپ مستفید ہوں گے۔ زیدی صاحب، پروگرام کا آغاز اپنے سوال سے کرنا چاہیں گے، جس میں پاکستان کی حالت خاص کر ہمارے ملوز خاطر ہے کہ سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے بعد آرمی اور حکومت پاکستان کی طرف سے بہت سارے دعوے کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ 21ویں ترمیم کا بھی اجرا ہوا اور خصوصی عدالتیں بھی اس سلسلے میں قائم ہوئیں۔ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان بالخصوص اپنے ان دعووں میں سچی نظر آ رہی ہے یا یہ سب دکھاوا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ طالبان اور حقانی نیٹورک کے حوالے سے کارروائی کے جو دعوے ہیں، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ظاہر ہے کہ جو واقعات پیش آئے وہ انتہائی افسوسناک ہیں، چاہے وہ پشاور میں اسکول کے اندر ہو یا پھر پشاور ہی کے اندر مختلف امام بارگاہوں کے اندر ہو، اور اسی طریقے سے شکارپور کے اندر اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر۔ یہ سب بہت افسوسناک سانحات تھے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس پر شاید گفتگو نہ کرنا چاہیں کہ ان کے محرکات کیا تھے، کن لوگوں نے ان کاموں کو انجام دیا۔ شاید ہمارے لیے وہی گفتگو اہم ہے جو آپ نے فرمائی کہ بھائی کیا اس کے بعد بھی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور اب حکومت کا اسٹانس کیا ہوگا۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ، کوئی پارٹی، کوئی انسٹیٹیوٹ لمبی مدت تک کسی پالیسی کو لے کے چلتی ہے تو اس پالیسی کو تبدیل کرنا وہ دنوں کا کام نہیں ہوتا۔ اس کی تبدیلی بہت لمبی مدت کی حکمت عملی، پلاننگ اور منصوبوں کے بعد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ توقع کرے کہ پاکستان کی حکومت نے آرمی پبلک اسکول کے واقعے کی وجہ سے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے، تو پھر یہ خود ایک سانحہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ اتنی نان پلانر ہو کہ وہ انسیڈنٹس کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے اپنی 30-30 سالہ پالیسیز کو تبدیل کرے۔ یہ بات بہت ہی نان سیریس ٹائپ کی لگے گی۔ پھر تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ اس واقعے کے بعد سے اپنی پالیسی کو چینج بھی کرنا چاہتی ہے تو یقیناً اس واقعے سے پہلے یہ پالیسی بنا چکی تھی کہ ہمیں چینج کرنی ہے، اور وہ موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر ایک انتہائی غلط، اور غلط نہ بھی کہوں تو خطرناک انٹرپریٹیشن بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم اس ٹائپ کی انٹرپریٹیشن کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ پاکستانی حکومت پہلے ہی اسٹریٹجک چینج کو اپنی نظر میں لا چکی تھی، اور بعد میں کسی ایسے واقعے کا انتظار تھا جس کے بعد وہ ایکسکیوزز کریٹ ہو جائیں، جس کے بعد چینج لانا آسان ہو جائے۔ یہ کسی حد تک قابل قبول تفسیر بنتی ہے پاکستانی حکومت کی۔ تیسری تصویر یہ بنے گی کہ یہ واقعہ ہوا، جو پہلے کی اسٹریٹجی تھی وہی اسٹریٹجی ہے، اور جو کچھ ہوا وہ نمائش ہے، جو کچھ ہوا وہ دکھاوا ہے۔ اب ظاہر پاکستانی عوام کے ساتھ دکھاوے کے کام اتنی دفعہ کیے گئے ہیں کہ پاکستانی عوام کے ذہن میں سب سے پہلے جو خدشہ آتا ہے وہ یہی خدشہ آتا ہے کہ بھائی ایک بار پھر کوئی دکھاوے کا کام شروع کر لیا گیا ہوگا، ایک بار پھر کچھ پارٹیز کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ پارٹیز کو خاموش کرنے کے لیے اور پبلک پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ میجرز دیے گئے ہوں گے، اور چند سالوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر ہمیں آتی بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ بظاہر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس دفعہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں زیادہ اس انٹرپریٹیشن کو سپورٹ کروں گا جو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی حکومت اپنی فنڈامنٹل اسٹریٹجی کو چینج کرنے کا ڈیسیشن پہلے لے چکی تھی، اور وہ کسی ایسی واقعے کا انتظار کر رہے تھے اور تبدیلی کا انتظار کر رہے تھے ایز پر کیلکولیشن یا ایز پر پلاننگ، کہ جس کے بعد پھر وہ اس بات کو ڈکلیئر کر سکیں اور اس بات کو امپلیمنٹ کر سکیں، ورنہ میرے خیال میں ناقابل تفسیر ہوگا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت۔ اگر یوں سوچ لیتے ہیں تو پھر ہمارے خیال میں یہ چینج ریئل چینج ہے اور یہ اسٹریٹجک چینج ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پرویز مشرف صاحب نے ایک موقع کے اوپر اس چینج کو لانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس چینج کو لانے میں تقریباً ناکام ہوئے، اور بات ویسے ہی چلتی رہی، اور اب گورنمنٹ کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ چینج لا سکے۔ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ یہ ہے کہ 30 سال تک ایک سرٹن اسٹریٹجی کو لینے اور اس کے کانسیکوینسز کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے یہ اتنا ڈیپ روٹیڈ ہو گئی ہے کہ آرمی جیسے انسٹیٹیوٹ کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی لڑنا پڑے گا اس چینج کو لانے کے لیے. اس چینج کو لانے کے لیے ان کو خود اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑے گا. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اب معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثال کے طور پر مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد ہے کہ جب میں انٹرمیڈیٹ کے اندر آیا تو اس زمانے میں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو کالج کے سلیبس میں داخل کیا گیا, اور اس میں داخل کرنے کے لیے جب ٹیچرز کی ضرورت پڑی کہ بھائی اسلامیات کے اتنے ٹیچرز کہاں سے آئیں گے کہ تمام گورنمنٹ کالجز کے اندر انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے لیول پر وہ اسلامیات پڑھا سکیں, تو ایک سادہ سا کام یہ کیا گیا کہ جو ڈگری سلطان اللہ فاضل تھی جو دینی مدارس دیا کرتے تھے اس کو ایم اے ایکویلنٹ قرار دے دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جس کسی نے 4-5 سال دینی مدرسوں میں پڑھا ہو وہ ایم اے ہو گیا, اور ایم اے ہونے کے بعد اس کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ کالج کے اندر جا کر اسلامیات پڑھا دے, کیونکہ وہ اسلامیات ایم اے اسلامیات ایم اے عربک کہلائے جانے لگا. اچھا اب جب آپ نے یہ کام کر دیا تو اب تو آپ نے لیے تو مدرسوں سے ہی نا, اور وہ جو مدرسے تھے یہ وہی مدرسے تھے جو جہادیت کی اس وقت تبلیغ کر رہے تھے, پرچار کر رہے تھے, اور فرقہ واریت کی تبلیغ کر رہے تھے, اور ایک دوسرے کو لڑانے کی باتیں کر رہے تھے. انہی مدرسوں کے گریجویٹس کو یا سیمی گریجویٹس کو آپ نے اٹھا کر کالجز کے اندر بٹھا دیا, اور کالج کے اندر جو بچے بیٹھے ہیں وہ ٹین ایجرز ہیں. ان ٹین ایجرز کے سامنے آپ نے لا کر ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو مکمل فرقہ واریت اور جہادیت دہشت گردی پھیلانے کے لیے ہی بنا ہے. اچھا اب یہ جو چینج آئی تھی یہ آئی تھی تقریباً 79-80 کے اندر, اور 79-80 سے اب تک کیا ہوا ہے؟ اب تک یہ ہوا ہے کہ میرے جیسی عمر کا بچہ جو اس وقت انٹرمیڈیٹ کے اندر تھا اب تک ویسے کم سے کم 16 نسلیں اور گزر چکی ہیں. 16 بیجز کم از کم اور گزر گئے ہوں گے انٹرمیڈیٹ کے, کہ جنہوں نے دو دو سال کر کر کے اگر میں گزاروں تو وہ گزر گئے ہوں گے, ورنہ اگر ہر سال گزار لیجیے تو جتنے سال ہوئے جتنے اتنے ہی بیجز ہو گئے. تو اب ظاہر اتنے بچوں کو آپ نے ان فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں سے پلوا لیا ہے, اب یہ اتنی آسانی سے کنٹرول میں آئیں گے کیا؟ جو بچے اس وقت 17-18 سال کے تھے اب وہ 48 سال اور 50 سال کے ہیں. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال یہ تھی کہ آپ کو جہادیت پھیلانی تھی, اور جہادیت پھیلانے کے لیے آپ نے مدرسوں کا جال بچھا دیا. ان مدرسوں کے اندر کئی ملین بچے پڑھنا شروع ہو گئے. اب یہ بچے بڑے ہوئے پھر ان مدرسوں کو جو مردانہ تھے لڑکوں کے تھے اسی طرح بچیوں کے بنائے گئے, اور ان مدرسوں کے اندر جو فرقہ واریت تھی وہ اتنی سادہ تھی کہ جو ہمارا فرقہ ہے وہ صحیح ہے, باقی سب جہنمی, نعوذ باللہ تعالیٰ, کافر, اور وہ قابل قتل, واجب القتل. تو یہ دوسری مثال. اچھا بالکل یہی کام آرمی کے اندر بھی ہوا ہے. یعنی آرمی کے اندر بھی جتنی ایسی پوسٹ تھیں جن کے اوپر مذہب کے نام پر کچھ مراسم کو انجام دینا تھا انہی جگہوں سے لا کر پھر دوبارہ بٹھا دیے گئے. آرمی کی تبلیغ بھی وہاں پر انہوں نے انہی کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو آپ نے ڈائریکٹلی پورے ملک کی باگ ڈور ان دہشت گردوں اور فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کے ہاتھ میں 30 سال تک پکڑائے رکھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہم ختم کر لیں گے. چلیے آج کا مدرسہ آپ ختم کر لیں گے, جیسے ابھی 23 مارچ کی پریڈ کی خاطر مدرسے بند کیے جائیں گے ایک ہفتے کے لیے. چلیے فرض کر لیجیے آپ نے سارے مدرسے بند کر دیے. یہ جو گزشتہ 30 سال میں لوگ بنے جو اب میری عمر کے ہو گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ڈیپ روٹیڈ ہوا نا. اب یہ جو کام ہے اس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا. یہ کچھ ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ بہت کی ایلیمنٹس ہوں گے اس سلسلے میں. یہ میں صرف ایک پہلو بتا رہا ہوں, اس کے بعد پولیٹیکل ایفیلیشنس پہ آ جائیے کہ بڑے بڑے اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹس کی انہی فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشنس ہیں, وہ ان کے ٹولز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر ان کو ریپلیس بھی کرنا ہو تو ان کو مدت چاہیے. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو اس چینج کے پیچھے آئیں گے, اور اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی اور بہت بڑے سب سے بڑھ کر پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اب اسی میں آپ فورن ریلیشنز کو بھی شامل کر لیجئے کہ بعض بہت نزدیکی تعلقات رکھنے والے ممالک جیسے سعودی عرب وہ ان تمام دہشت گردوں اور فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کی براہ راست مدد کے اندر ملوث ہوئے ہیں, تو ان کو بھی آپ کو ناراض کرنا ہوگا تھوڑا بہت. تو یہ سب چیلنجز ہیں. جو اور میرا اپنے خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے, اب بھی اگر آ گئی یہ پاکستانی آرمی اس بات پر کہ ہاں اب ہم دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی تھا کریں, کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے.
لائی صاحب, کسی بھی ترمیم کے اندر مذہب کے نام کو دہشت گردی کے عنوان سے اندراج کیا گیا ہے, جس کو پر بعض مذہبی حلقوں میں بہت زیادہ اعتراضات سامنے آئے ہیں, اور جبکہ یہ عام پاکستانی ہی بہتر جانتا ہے اور کہ اس وقت دنیا بھر میں بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ مذہب کے نام پر ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت واقعاً مذہب اور مسلک کے نام پر کی جانے والی دہشت گردی, جس کا واضح شکار ملت تشیع ہے, اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتی ہے؟
ہاں, یہ ایک علیحدہ کوشچن آ گیا کہ ایک تو مسئلہ اس دہشت گردی کا ہے جو پاکستان کی اپنی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے, اچھا پھر دوسرا اس دہشت گردی کا ہے کہ جو شاید ان کی رٹ کو چیلنج نہ کرے ڈائریکٹلی, لیکن وہ کسی فرقے کو چیلنج کر رہا ہے, جیسے تشیع کو, جیسے کہ آپ نے مثال میں کہا. بھائی, یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے, یہ آپ جیسے آپ نارنگی کے پیسز علیحدہ علیحدہ قاشیں قاشیں ہوتی ہیں, یہ آپ اور میں سوسائٹی کو ایسے ڈیل نہیں کر سکتے کہ بھائی میں دہشت گردی کو پھیلنے دوں گا شیعوں کے خلاف اور باقیوں کو دہشت گرد نہیں ہونے دوں گا, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ یہ کہیں گے بھائی ایک سیگمنٹ کام ہی نفرت پہ کرے, اب وہ جو سو کالڈ اہل سنت والجماعت کے نام پر سپاہ صحابہ کام کر رہی ہے اور کام ہی نفرت ہے, یعنی آپ اس کا منشور اٹھا کے دیکھ لیجئے, نفرت پہ مبنی ہے, اس کا سارا آئین اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ قتل و غارت گری کے اوپر مبنی ہے, اس کے لیڈرز کی اسپیچز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ نفرت پہ مبنی ہے. اچھا, اب اگر پاکستانی حکومت یہ کہے کہ ہم ہماری رٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں دہشت گردی, اس کو تو کنٹرول کریں گے, جو ہمارے خلاف نفرت پھیلائے اسے تو کنٹرول کریں گے, لیکن جو جعفریہ کے خلاف نفرت پھیلائے اور ان کو چیلنج کرے اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے, تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی آپ نے سوسائٹی کو بہت بچکانہ انداز میں پڑھا, اس کا مطلب ہے آپ نے سوسائٹی کو سیکھا ہی نہیں, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شکست کا خود ہی اعتراف کر رہے ہیں. تو ہمارے خیال میں صرف ایک ہی حل ہے, ملک سے نفرت کا خاتمہ کریں, ملک سے دہشت گردی کا بالعموم خاتمہ کریں, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے خلاف چلنے دیں گے کہیں اور کا خاتمہ کر لیں گے, آپ کی خام خیالی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیکھیے کہ آپ نے اور دیکھا کہ پلانرز نے کیا کیا کہ ہم اسلحہ تو لائیں گے ملک میں لیکن افغان مجاہدین اس کو اٹھائیں گے. اچھا, صرف افغان مجاہدین اٹھائیں گے, یا مثلاً وہ جو ایکوزیشن ہے, چلیے ہم نہ بھی کہیں گے کہ وہ جرم ہے, لیکن کم سے کم ایکوزیشن ہے کہ منشیات کا استعمال کیا گیا افغان مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدنے میں, کہ بھائی منشیات تو آئے گی وہ بیچی جائے گی لیکن پاکستان سے باہر بیچی جائے گی تاکہ اس سے افغان مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدا جا سکے. اچھا, پھر جب منشیات یہاں سے گزرے گی تو اس کو یہاں بیچ میں کوئی نہیں استعمال کرے گا, تو آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ افغان جہاد کے نتیجے میں تین چیزیں آپ کو فوراً مل گئیں, اسلحہ بھی ملا, منشیات بھی ملی, اور مذہبی منافرت بھی مل گئی آپ کو. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جگہ سے کاٹ لو, شیعت کے خلاف چلنے دو, یہ خام خیالی ہے, یہ خام خیالی ہے. 30 سال پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین ابھی بھی ہم اپنے موقف کو تبدیل نہیں کر رہے, ہم وہی ہیں جو 30 سال پہلے تھے, جو علامہ شہید عارف حسین حسینی 30 سال پہلے کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے, جس کو اب حکومت قبول کر رہی ہے. اب بھی موقع ہے کہ اس کو بنیادی طور پر قبول کر لیں, اور وہ انڈیا سے لڑنے کے نام پر, نہیں معلوم رشین سے لڑنے کے نام پر اور کس کس سے لڑنے کے نام پر, یہ جو دہشت گردوں کو پالنے کا سلسلہ ہے یہ سب بند کریں. اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, صرف پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو پاکستان کی بقا کی خاطر اگر تشیع سے ہمدردی نہ بھی ہے, جبکہ تشیع پاکستان کی تاسیس میں, پاکستان کی بقا میں, اس کے استحکام میں براہ راست دخالت رکھتی ہے, لیکن اگر ہم سے کوئی ہمدردی نہ بھی ہو تو پاکستان سے ہمدردی کر لو اور یہ ساری اسٹریٹجیز یہ لوگ چینج کریں, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
جاری صاحب, اس ساری صورتحال کے تناظر میں ایک بار پھر شکارپور میں مظالم ڈھائے گئے اور ساتھ ہی پشاور میں دوبارہ نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا, اور پھر ایک بار پھر دوبارہ اسلام آباد کے اندر شکریال کی مدد میں نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا, ساتھ ہی یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, اس تازہ لہر کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں, یہ جو نئی ایک لہر شروع ہوئی ہے؟
ہاں یہ جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے خلاف مختلف مساجد کے اندر کارروائی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے اور اس کا شکار اہل بیت کے چاہنے والے ہو رہے ہیں۔ دو تین طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ان عناصر کا رد عمل ہے کہ جن کو یہ پتا ہے کہ اب ان کی بات دنیا کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ اپنی دہشت گردی کی وجہ سے اپنے اعتبار کو اپنے بہت سارے حامیوں میں بھی کھو بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر جب پشاور کے اسکول کے اندر دہشت گردی ہوئی تو بہت سارے ان کے سائلنٹ سپورٹرز بھی ان کے خلاف بولنے پہ مجبور ہو گئے۔ اچھا، اب ان سائلنٹ سپورٹرز کی سپورٹ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا قتل عام کیا جائے، نعوذ باللہ تعالی، اس طریقے سے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے اور دہشت گردی کا نشانہ بنا کر اپنے سپورٹرز کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے، ہمارا ٹارگٹ وہ نہیں ہے۔ یہ ایک راستہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کی رٹ کو ایک گویا چیلنج کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی تو ہم پورے ملک کو نامن کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم پورے ملک کو نامنی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بہرحال پولیس لائن پر بھی حملہ ہوا اور جو مختلف بلوچستان کے علاقے میں پولیس اور فورسز کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں وہ روٹین میں ہو رہے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ دو تین آبجیکٹیوز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو جو اپنی لاسٹ سپورٹ ہے اس کو دوبارہ گین کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو ایک چیلنج دینا چاہ رہے ہیں، اور تیسرا اس کے ساتھ جو ان کا بہت بڑا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دہشت گردی کے خاتمے کے نتیجے میں یہ سائڈ جو دہشت گردوں کی سائڈ ہے یہ دب جائے اور خدا نہ کرے ان کی نظر میں کہ جو شیعہ ہیں یہ طاقت نہ پکڑ لیں کہیں، کہ ان کے ان کا انسٹانس جو ہے تھا وہ ایکسیپٹ ہو گیا، تو ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ یہ راستہ اختیار کیا گیا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب اتنی بڑی کوئی اسٹریٹجک چینج آتی ہے تو مختلف پارٹیز فیلڈ میں سامنے آتی ہیں، کچھ آتی ہیں اور کچھ لائی جاتی ہیں۔ اب اس موقع پر بہت مشکل ہوتا ہے کہ ڈسٹنگوش کیا جا سکے کہ ایک پارٹی جو 10-15 جوانوں کو لے کر میدان میں آئی ہے یہ آئی ہے یا لائی گئی ہے، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ تھوڑا سا صبر کیا جائے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے کے اندر ہمارے سامنے اس بات کے ثبوت کافی حد تک مل جائیں گے کہ آئی ہے یا لائی گئی ہے۔ جو بظاہر مشکل بنائی جا رہی ہے وہ یہ کہ نئے آنے والے پرانے آنے والوں کو بری طرح سے چیلنج کر کے مقابلے سے باہر بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر کسی کے ہاتھ میں بھی لیڈرشپ ہو، چاہے اس فرقے کے ہاتھ میں چاہے اس فرقے کے ہاتھ میں، دونوں کا ہی خاتمہ کیا جائے۔ تو وہ ایک طرف سے ایک فرقے کی دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہوئے دوسرے فرقے کے لیڈروں کو بھی نااہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عوام کی سرکردگی مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ سے نکال کر لبرل سیکولر عناصر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ایک ہدف یہ ہو سکتا ہے اگر لائی گئی ہو، تو اس کو شاید لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر محنت کی جا رہی ہے کہ پرانے جتنے بھی شخصیات تھیں کہ جو معاشرے کے اندر رہبری کا کام انجام دے رہی تھیں، چاہے ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، دونوں کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔
شکارپور سے جو لانگ مارچ 21 مارچ کو چلی اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ سول سوسائٹی کی جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
ابھی میں عرض کروں گا تھوڑا سا جلدی ہے، تھوڑا سا جلدی ہے۔ ویسے اینڈ اچھا ہوا کہ مطالبات بظاہر تسلیم کر لیے گئے، اور میں نے جہاں تک سنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر کریک ڈاؤنز بھی شروع ہوئے ہیں، جیسے کہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر رپورٹنگز ہو رہی ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے کاموں کے اندر اتنی بے ارادی کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ آج ایک ارادہ کرتے ہیں ظاہری طور پر معاملات کو خاموش کرنے کے لیے، کل اس سے جو ہے وہ دوبارہ مکر بھی جاتے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی تک جو ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں وہ پازیٹیو ہیں، آگے ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ پازیٹیو ریزلٹس ہی رہیں گے، لیکن گورنمنٹ کا کوئی عناصر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صحیح. ظاہر ہے ان کو ملٹیپل پریشر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خود بھی ارادوں میں کمزور ہیں، خود بھی شخصیتوں کے حامل نہیں ہیں، تو ملک کے مفادات کو ویسے بھی نہیں دیکھ پاتے، ذاتی مفادات کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر عناصر. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑا سا جلدی.
اوباما کا دورہ انڈیا، اس کے فوراً بعد ہی پاکستان کے آرمی چیف چین چلے گئے، اور پھر اسی دوران یہ خبر بھی آئی کہ چین میں افغان طالبان کے پاکستان طالبان کہہ لیں افغان طالبان کہہ لیں ان سے چین کے مذاکرات ہوئے ہیں. اسی کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان دیا گیا کہ طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ مسلحہ جنگجو ہیں. اور اسی کے اثنا میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اس ساری صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح کا سیناریو کریٹ کیا جا رہا ہے؟
میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ہم طالبان کے نام پر ایک گروپ نہیں پاتے، طالبان کے نام پہ بہت سارے گروپس پاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان بہت سارے گروپس میں سے کچھ گروپس کے جو ایک سرٹن فریکشن کی طرف سے سپورٹڈ ہوں، جیسے پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کے اداروں کی طرف سے، ان کو یہ سگنلز ملے ہوں کہ ہماری ایگزسٹنس اب خطرے میں ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر کوآرڈینیشن کرنی پڑے گی جس کی گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. اور ان میں سے ایک مطالبہ چین کے علاقے کے اندر موجود دہشت گردی کا کسی حد تک خاتمہ تھا. تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ طالبانی سیگمنٹس اپنی شکست کو قطعی دیکھتے ہوئے، اپنی سپورٹ کو لوز ہوتا دیکھتے ہوئے، وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ نئے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. لیکن یہ مجھے احساس ہے کہ طالبان ایک گروپ کا نام نہیں ہے، طالبان میں دسیوں گروپس موجود ہیں. تو یہ جو موومنٹس ہیں وہ کچھ فریکشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز کہی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے فریکشنز ایسے رہ جائیں گے جن کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کرنی ہے اور انہوں نے مختلف ذرائع کو استعمال کرنا ہے.
زیدی صاحب، چارلی ہیبڈو پر حملہ اور اس کے فوراً بعد ہی بہت ہی منظم طریقے سے فرانس میں بہت ہی بڑے پیمانے پر اسلام مخالف مظاہرے اور اس کا اظہار کیا گیا، اسی کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عالم اسلام کا تقریباً عذر خواہانہ رویہ اس سلسلے میں دیکھا گیا، اور اسی اثنا میں رہبر معظم سید علی خامنائی کا یورپ اور شمالی امریکہ کے جوانوں کے نام ایک پیغام خط. اس خط کو آپ اسٹریٹجک لحاظ سے کیسا دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے؟
واقعاً خدا نے متعلق کا شکر بجا لانا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے خالص ترین اسلام کی یہ رہبری ہمیں نصیب کی کہ جو اس زمانے میں جو چیلنجز کا زمانہ ہے اور دین اسلام کو ہر طرف سے سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک مخلص، بابصیرت، باشعور، عمیق، دور رس نتائج رکھنے والی قیادت ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. خدا ان سعید بزرگوار کی حفاظت فرمائے اور ان کی حیات کو اور زیادہ ببرکت، اور زیادہ طولانی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. ان کے اس مؤثر قدم کے نتیجے میں، حکمت آمیز قدم کے نتیجے میں، وہ جتنی منفیات اسلام کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھیں اچانک جیسے ختم ہو گئیں. ان کے بابرکت خط نے لوگوں کے سامنے ایک ایسے پہلو کو کھول دیا کہ وہ سازشیں ساری ایک دم مٹنا شروع ہو گئیں، اور وہ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ اسلام بے عقل ہے، نعوذ باللہ تعالی، اسلام میں ریشنالٹی نہیں ہے، اسلام میں لاجک نہیں ہے، اسلام میں انویٹیشن نہیں ہے، اسلام میں آؤٹ ریچ ہونا نہیں ہے، رہبر موزن نے سب کے اوپر پانی پھیر دیا. ایک خط بھیجا، اس میں اگر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مسلمان ریشنل نہیں ہے، تو انہوں نے اتنا عاقلانہ اور اتنا شعور اور حکمت کے اوپر مبنی خط بھیجا ہے کہ اس خط کو پڑھ کر کون سا انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ اسلام میں ریشنالٹی ہے. جو پڑھے گا وہ اندازہ لگائے گا کہ نہیں، ان کے اندر گہرائی ہے، ان کے اندر حکمت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ بھی جوانوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ میری یہ بات مانیں. تمام کا تمام انویٹیشن ہے، تمام کا تمام کوشچن ریز کرنا ہے. کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ حقیقت دے رہا ہوں، آپ اس حقیقت کو مجھ سے مان لیجئے، کبھی بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہ سوال حل کرنے کی کوشش کریں. کوشچن ہونا اور کوشچن کو سالو کرنا ہیومن نیچر ہے. انہوں نے کوشچنز ریز کیے ایسے ذہنوں کے سامنے جو کوشچنز کو اٹھانے کی عادت رکھتے ہیں. جو یورپ اور مغربی ممالک کے رہنے والے جوان ہیں، ان کو عادت ہے اپنے اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی. رہبر معظم نے اس عادت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک دعوت رکھی ہے کہ بھئی آپ جب پوری دنیا کے سوالات کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سوالات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریے. اور اس میں ان کو اسلام کی دعوت بھی ہے، حکمت کی طرف رہنمائی بھی ہے، موعظہ حسنہ بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ان تمام سازشوں کا مقابلہ ہے جو منفی اسٹریٹجیز کے ذریعے سے مادہ پرست اور منکر انسانیت طاقتیں کرنا چاہتی تھیں۔
جدی صاحب، یمن کی کیا اپ ڈیٹ ہے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وہاں پر ہو رہا ہے، اور کیا یہ یمن کی تحریک جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائے گی؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو عرب لیگ، اقوام متحدہ، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا یمن کے اوپر بہت شدید دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
جو تحریک اس وقت ہمارے پاس ہے، جو حوثی قبیلہ ہمارے پاس ہے، یہ زیدیہ فرقے میں ایک گروہ جارودیہ نام کر کے ہے، یہ جارودیہ گروہ کی طرف سے ہے، اور زیدیہ کے مختلف جو گروہ یمن کے اندر موجود ہیں ان کے اندر یہ فرقہ اور یہ گروہ 12 اماموں پر اعتقاد رکھنے والے شیعوں سے نزدیک ترین سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو اصلاحی تحریک 25-30 سال پہلے اٹھی، اس اصلاحی تحریک نے ان لوگوں کو اس عالمی تشیع سے بہت زیادہ نزدیک کیا، اتنا زیادہ نزدیک کیا کہ بعض اوقات جو قدامت پسند زیدیہ تھے انہوں نے ان کے اوپر 12 امامی ہونے کا الزام لگایا کہ آپ لوگ درحقیقت 12 امامی شیعہ ہو چکے ہیں، اب آپ کا زیدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی آئیڈینٹیٹی ابھی بھی زیدیہ آئیڈینٹیٹی ہے، لیکن بہت بنیادی مسائل کے اندر جیسے 12ویں امام کا وجود مقدس، ان کی تشریف آوری اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت، ان تمام کے اندر یہ بہت عقائدی اعتبار سے 12 امامیوں سے نزدیک ہیں۔ جو طریقہ کار انہوں نے اب تک اختیار کیا ہے اس کی ہم تمام ڈیٹیلز کی نہ آگہی رکھتے ہیں اور نہ ہم اس کی تائید کر پائیں گے آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی غیر سنجیدہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ جماعت ہے، اور سنجیدہ جماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے انداز سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر اسٹریٹجی ہے، ان کے اندر اسٹریٹجی کا فالو اپ ہے، ان کے اندر اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھنے اور ان کو جواب دینے کی طاقت ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک پازیٹیو موومنٹ کے سامنے ہیں، اور ایک پازیٹیو موومنٹ اپنی ان ابتدائی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے بعد سوسائٹی کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اس نئے ماحول کے ساتھ، تو وہ جبر نہیں کرنا چاہ رہے، وہ سوسائٹی کو ماحول کو موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان پرانی غلطیوں کو جو پچھلے ادوار کے اندر ہوئی ہیں، خاص کر 25-30 سال کے اندر ان کے خلاف ہوئی ہیں، اس کو ریکٹیفائی کریں، اس کو صحیح کریں، اور صحیح کرنے کے بعد ان نئے حالات کے اندر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ تو میرا اپنا ہی خیال ہے، ذاتی طور پہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ موومنٹ پازیٹیو ہے، یہ موومنٹ دینی اعتبار سے بھی پازیٹیو ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی پازیٹیو ہے۔ ہم ایک بات کو اور کہنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کے کامیاب یا ناکام ہونے کا فیصلہ صرف کامیابیوں سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے نظریے سے ہونا چاہیے، اس کے طریقہ کار سے ہونا چاہیے۔ اگر تحریک کامیاب ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت بنائے، نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر امام خمینی نے 60s میں اپنی تحریک کا آغاز کیا تو وہ اس وقت بھی ایک کامیاب تحریک تھی، گرچہ وہ حکومت نہیں بنا سکے تھے اس وقت، اور اس کے مزید 15 سال کے بعد حکومت تشکیل پائی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم حکومتوں کے تشکیل پانے سے کامیابیوں کے فیصلے نہ کریں، طریقہ کار، نظریہ، افراد، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو مؤثر ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں بحرین ایک کامیاب تحریک ہے، اور ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یمن کی تحریک دونوں چیزوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ نظریاتی طور پر بھی کامیاب ہو اور میدان عمل کے اندر بھی کامیاب ہو۔ اب تک کی چیزیں بہت پازیٹیو ہیں، خدا نہ کرنا، اعوذ باللہ، کوئی اور کوئی تبدیلی اندرونی طور پر آ جائے، منفی تبدیلی تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ابھی تک پازیٹیو چینجز ہیں۔
زیدی صاحب، شام کے اندر اور عراق کے اندر داعش کے خلاف محاذ کو بہت نمایاں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور استعماری طاقت کے اس انتہائی طاقتور حربے کی ناکامی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک اور مثال ہے ہماری رہبری کی بصیرت کی اور اس کی حکمت عملی کے کامیاب ہونے کی۔ داعش کا فتنہ کوئی سادہ فتنہ نہیں تھا، اور اس فتنے نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پلانٹ کیا سیریا کے اندر اور عراق کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے ان کے جو مستقبل میں عزائم تھے وہ بہت خطرناک نظر آ رہے تھے. جس طرح سے رہبر معظم نے اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے, وہ میں نے عرض کیا ایک اور مثال ہے ہمارے سامنے کہ کس طریقے سے دین سے خلوص رکھنے والی قیادت معاملات کو سنبھالنے میں مؤثر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. آپ تصور فرمائیے کہ ان دونوں افراد نے کربلا میں ہونے والے چہلم کو داعش کی شکست کے اظہار کے لیے استعمال کیا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چہلم کا دن ہے اس دن وہ طاقت ظاہر کی جائے جس سے ثابت ہو کہ داعش ناکام ہو گئی ہے. تو عراق کی حکومت نے ویزا کی ریسٹرکشن کے ختم کیا, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے عراقی حکومت کو نظم و ضبط سنبھالنے میں بھرپور مدد دی, داعش کے خلاف والنٹیئرز کی آرمی تیار کرنے کا حکم دیا, رہبر معظم نے ایران سے لاکھوں لوگوں کو زیارت کے لیے اور عربین کے لیے جانے کی سفارش کی اور ان کو نصیحت کی, اور ان دونوں نے مل کر وہ ماحول فراہم کیا کہ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے کہہ رہے ہیں کہ داعش شکست کھا چکی ہے. الحمدللہ یہ بابصیرت قیادت کا ایک نتیجہ ہے, اور اس بابصیرت قیادت کے ساتھ بابصیرت عوام اور ان دونوں کے ساتھ جو ان دونوں کے اوپر حاکم عنصر ہے وہ اہل بیت کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے, کہ جب داعش کھڑے ہوئے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کا انہوں نے اعلان کیا یا کربلا کے بارے میں کچھ کہا یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدسہ کے بارے میں کچھ کہا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے تن دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. سب سے پہلے حزب اللہ نے مقابلہ کیا شام کے محاذ پر, زینبیہ کے محاذ پر, اس کے بعد مختلف محاذوں کے اوپر, اور اس کے بعد عراق کی عوام اور ایران کی عوام, یہاں تک کہ رہبر معظم نے عراقی عوام, عراقی مرجعیت اور عشائر قبائل کا, حکومت کا, چاروں کا ذاتی طور پر شکریہ انجام دیا. تو الحمدللہ رب العالمین ہم ایک اچھے دور سے گزر رہے ہیں جہاں چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن کامیابیاں بھی اس کے برابر ہمیں نظر آ رہی ہیں.
حزب اللہ کے شہید کمانڈر عماد مغنیہ کے بیٹے یعنی جہاد مغنیہ کی شہادت اور ایرانی جنرل کی شہادت جو شام کے جولان کی پہاڑیوں پر واقع ہوئی, جس کی ذمہ داری بھی اسرائیل نے قبول کی, اس کے بعد حزب اللہ کی طرف سے پرزور اسرائیلی حدود میں جواب دیا گیا, اور اس کے بعد اسرائیل کی اچانک خاموشی اور کوئی جواب نہ دینا, کوئی رد عمل نہ آنا, یہ ساری صورتحال کیا بیان کر رہی ہے؟
یہاں پر اصل میں جو ایران, حزب اللہ اور اسرائیل کا معاملہ ہے وہ بہت خوبصورت جنگ ہے نروز کی اور سیاستوں کی. اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ اسلحوں کی جنگ کم ہے, نفسیات اور ارادوں کی جنگ زیادہ ہے, اور الحمدللہ رب العالمین حزب اللہ اپنی تعداد کی اور اسلحے کی کمی کے باوجود ارادے اور اعصاب کی جنگ میں بہت زیادہ ماہر ہے. یہ بہت زیادہ ماہر ہے, آپ تصور فرمائیے کتنا ہر کام بہت سمبولک ہے. مثلا جب جہاد مغنیہ کی شہادت ہوتی ہے حزب اللہ نے چھپایا نہیں, حزب اللہ نے اعلان کیا کہ ہاں ہمارے لوگ شہید ہوئے, پہلی بات ڈرے نہیں, خوفزدہ نہیں ہوئے, انہوں نے اپنی عوام پہ اعتماد کیا اور یہ کہا کہ ہاں ہمارے بندے شہید ہوئے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. ممکن ہے وہ یہ کہتے کہ شہید ہوئے ہیں لیکن مثلا غم کا اظہار کرتے اور دھمکی نہ دیتے, انہوں نے کہا نہیں ہم بدلہ لیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بدلہ لیں گے لیکن اپنے ٹرمز پہ لیں گے, ہم اپنے اصولوں کے تحت لیں گے, اور دھمکی کی شدت یہ تھی کہ ان سے کہا کہ اب آپ اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں. اور اچھا اب یہاں پر جو بہت بڑا عنصر ہے جس کو میں بہت فخر کے ساتھ بیان کرتا ہوں, اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر اور دوسرے تمام ممالک کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو سیکھنی پڑے گی, وہ یہ کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سید بلف نہیں کرتے, سید پولیٹیکل بلف بھی نہیں کرتے, وہ جو کہتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. کاش ہماری قیادتیں علاقائی سطح پر اور دوسرے ملکوں کے اندر وہ سب اس بات کو سیکھیں کہ آپ وہ بات مت کہیں جو آپ نے نہیں کرنی ہے, آپ وہ بات مت کہیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ بس وہی بات کہیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے اور آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس بات میں جو طاقت ہے وہ دھمکیوں کے اندر, خالی دھمکیوں کے اندر نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا کہ اب تم اپنی پناہ گاہوں کو جاؤ تو سب کو پتا تھا اسرائیل کے اندر کہ اس کو سیریس لینا پڑے گا, یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے. اور انہوں نے کئی دنوں کا ٹائم دیا اور ان لوگوں کے دلوں کے اوپر خوف اور وحشت کو اتنا زیادہ بٹھا دیا کہ وہ لوگ پریشان ہوئے. اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ بہت سارے اسرائیلی دعا کر رہے ہوں گے کہ سید تمہیں جو کرنا ہے وہ کر ڈالو, ہم اس خوف سے مر گئے. اب تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی دھمکی پہ عمل کیا اور پوری طاقت کے ساتھ کہا کہ دیکھو ہم نے چھپ کے حملہ نہیں کیا ہے, ہم نے بتا کے حملہ کیا ہے, ہم نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے اور ہم نے تمہیں حملہ کر کے دکھا دیا. اچھا اس کے بعد ایک اور گیم شروع ہوا, وہ یہ کہ اب اسرائیل جواب دے یا نہ دے. صحیح ہے, اب دونوں پارٹیز کو ایک مشکل کا سامنا ہے, وہ یہ کہ حزب اللہ یہ کہے کہ حزب اللہ پہ الزام آئے گا کہ جنگ آپ نے شروع کی, اور اس نے کہنا ہوگا کہ نہیں آپ نے چونکہ جہاد مغنیہ پہ حملہ کیا تھا اس لیے جنگ شروع ہوئی تھی. تو انہوں نے اسرائیل کو ایک اور میسج دیا اور وہ کہا کہ اگر تم اس چوٹ کو کھا کر خاموش بیٹھ جاؤ تو ہم جنگ نہیں کریں گے, لیکن اگر چوٹ کو کھانے کے بعد تم نے ذرا بھی اکڑنے کی کوشش کی تو ہم پھر جنگ کریں گے. اور یہ دھمکی پھر مؤثر ہوئی اور اسرائیل نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم چوٹ کھا کر خاموش بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے. یہ نروس کا گیم ہے, یہ اسٹریٹجیز کا گیم ہے, بہت خوبصورت گیم ہے الحمدللہ رب العالمین.
تیری صاحب ابھی ریسنٹلی لیبیا کی طرف سے ترکی کے اوپر لیبیا کے اندر موجود دہشت گردوں کی پشت پناہی اور سربراہی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے لیبیا کے وزیر اعظم کی طرف سے. اور ماضی میں شام کے اندر یہ کئی موارد ہمارے سامنے موجود ہیں پہلے سے, اور بشار اسد بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ باتیں کر چکے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ شام کے دہشت گردوں شدت پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ترکی کس طرف جا رہا ہے, یہ سارا سینریو کیا بنتا جا رہا ہے؟
ترکی وہی حماقت کر رہا ہے جو 80s میں پاکستان نے کی ہے. ترکی اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ارادوں کے ہاتھوں کھیل کر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے, جس طرح پاکستان نے 80s میں امریکی اور سی آئی اے کی جنگ کو افغانستان میں کھیل کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے. اور اب ہم 30 سال کے بعد اس سے ایک یو ٹرن کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے ایک کوشش یو ٹرن کی ہم کر چکے ہیں جس میں ہم بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. ترکی غلط گیم کھیل رہا ہے, ترکی اپنی حکومت کی مصلحتوں کے خلاف کام کر رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حرکتوں کو کر کے امریکہ سے کچھ اقتصادی مفادات اور کچھ یورپ سے مفادات حاصل کر پائیں گے. ان کی خام خیالی ہے, نہ امریکہ ان کو مفاد دے سکتا ہے نہ یورپی برادری ان کو مفادات دے سکتی ہے. یہ جو ان کی ظاہری طور پر تھوڑی سی اقتصادی ترقی ہے یہ منٹوں میں خاک بن سکتی ہے. ہمارے پاس بہت اچھا نمونہ 96-97 کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر آنے والا اکنامک کرائسس ہے. ساؤتھ کوریا ترقی کر رہا تھا, سنگاپور, ساؤتھ کوریا اور 5 ایشین ٹائیگرز, ہانگ کانگ جیسے لوگ, یہ سب لوگ ترقی کر رہے تھے, سب ممالک. امریکہ نے ہیج فنڈ کے اونر جارج سوروس کو بھیجا, اور اس جارج سوروس نے چند بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کر کے ان تمام کی اکانومیز کو شرنک کروا دیا. یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ ٹائم کہ جب ساؤتھ کوریا کی اکانومی ایک سال کے اندر 40% شرنک ہوئی تھی. اب کچھ اسٹیٹسٹکس میں کہتے ہیں شبہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح تھے, لیکن ہیوج ڈیفیسٹ ساؤتھ کوریا کو سامنا کرنا پڑا تھا. یعنی اتنا شدید پرابلم میں آئے تھے کہ گورنمنٹ نے ہر قسم کی لوگوں سے اپیلیں کرنا شروع کر دی تھی. جو ساؤتھ کوریا اتنا اسٹرانگ تھا اس کو گرنے میں اتنی سی دیر بھی نہیں لگی تھی. اگر دوسروں کے مفادات کے اوپر سیاستوں پہ کھیل کر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہوتا تو پاکستان اس وقت دنیا کا بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے تھا, جس نے امریکہ کے مفادات کے لیے نہیں معلوم کون کون سی مصیبتوں کو اٹھایا ہے. لیکن کیا نصیب ہونا ہے, ترکی برے گیم میں کھیل رہا ہے, اور ترکی شاید اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ اس گیم کو کھیل کر وہ کرڈش ریبیلین کی جو موومنٹ ہے اس کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ اس کی خام خیالی ہے. جن لوگوں کے ہاتھوں وہ کردیوں کو شکست دینا چاہتا ہے وہ خود کردیوں سے 10,000 گنا بدتر ثابت ہوں گے ترکی کے لیے, اور جن عناصر کو قطر اور ترکی جیسے لوگ پال رہے ہیں, ممالک پال رہے ہیں, ان کے لیے نہیں معلوم کتنی وبال جان بن سکتے ہیں. اور شاید قطر اس مصیبت سے دور رہ پائے شاید, لیکن ترکی دور نہیں رہ سکے گا. ترکی کو اس کا بہت سخت جواب دینا پڑے گا. اللہ کرے, ہمیں امید ہے مسلمان ملک ہونے کے ناطے ترکی کو اتنی عقل آئے کہ وہ اس مصیبت کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیں اور مسلمانوں کی مصلحتوں سے اس سے زیادہ کھیلنے کی کوشش نہ کریں.
ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے اور یہاں پہ کی گئی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.